پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے صاحب. سب سے پہلے تو ہم اپنے سننے والوں کو دنیا بھر میں جہاں آج عید منائی جا رہی ہے اور جہاں کل عید منائی جائے گی عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور اپنے مسلمان سننے والوں کو حج کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. ہم پروگرام کے آخر میں عید اور حج کے موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے اپنے پارٹیسپینٹس کے ساتھ, لیکن آغاز کریں گے ہم ایک اور خبر سے. جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے عید کے موقع پر اپنے پیغام میں پاکستان کو بات چیت کی پیشکش کی ہے. ایک مختصر سی رپورٹ جس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
افغانستان کے صدر اشرف غنی نے عید کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ ان کا ملک پاکستان سے جامع سیاسی مذاکرات کے لیے تیار ہے. صدر اشرف غنی نے اس موقع پر افغانستان میں سرگرم مسلح گروہوں سے بھی کہا کہ اگر وہ افغان ہیں اور کسی دوسرے کے اعلی کار نہیں ہیں تو پھر وہ امن کے راستے کا انتخاب کریں. دفاعی امور کے تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان امن بہت اہم ہے.
میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی صاحب کو یہ اب محسوس ہوا ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ پاکستان سے تعلقات کو بہتر کیا جائے.
حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی رانا افضل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ افغان صدر کے اس بیان کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطحی رابطوں کی راہ ہموار ہوگی.
میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ افغانستان کے پریزیڈنٹ نے ریئلائز کیا کہ ود ان افغانستان جو عوام ہیں, جو لوگ ہیں, وہ ان کے لیے افغانستان کی پیس کے لیے اہم ہیں, اور پاکستان جو ان کا ایک دیرینہ ساتھی اور بہت ہی اہم ہمسایہ ہے اس کو بھی انہوں نے اہمیت دی ہے. اور یہ ایک ایسی اچھی شروعات ہوں گی, اور میں سمجھتا ہوں اور پاکستان کی حکومت کو اس کے اوپر کیپٹلائز کرنا چاہیے. اور ہمیں اگر اشرف غنی نے پاکستان کی طرف ایک قدم بڑھایا ہے, ہمیں دو یا تین قدم بڑھانے چاہیے.
یہ تھے ہمارے ساتھ محمد اشتیاق کی رپورٹ. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر لندن سے ممتاز افغان صحافی اور تجزیہ کار میر ویس افغان, اور پاکستان سے ٹیلی فون لائن پر انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے بریگیڈیئر سعید نذیر ہیں. ہم گفتگو کریں گے. میر صاحب, آغاز آپ سے کروں گا. اس پیشکش کو آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا امپیکٹ ہوگا اس کا صورتحال پر خطے کی؟
بدقسمتی سے یہ میرے لیے نیوز نہیں ہے, کیونکہ کئی بار افغان حکام نے بھی یہی کہا ہوا ہے, اور کئی بار افغانستان کو پاکستانی وفد بھی جا چکا ہے, اور دونوں اطراف سے ایک دوسرے پہ پھر الزام بازی کے بازار بھی گرم کیا ہوا ہے. تو افغان حکام تو شروع ہی سے یہی کہہ رہا ہے کہ ہاں, پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنا چاہیے, اور پاکستان کی بغیر یہ پیس ممکن نہیں ہے. دوسری جانب اگر ہم دیکھ لیں تو بدقسمتی سے پاکستان کی طرف سے باتوں میں تو ہاں ہو رہا ہے, لیکن عمل میں کچھ سامنے نہیں آیا ہوا ہے. تو افغان حکام کا یہی کہنا ہے کہ اگر پاکستان, اگر آج کے سٹیٹمنٹ بھی آپ لوگ دیکھ لیں تو انہوں نے یہی کہا کہ اگر پاکستان ان دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کر لیا, اس سے پہلے جو وفد گیا ہوا تھا تو اس کے ساتھ بھی افغان گورنمنٹ نے یہ بات واضح کی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کو دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. تو انہوں نے کوئٹہ شورا کی نیم لیا ہوا ہے, اور کہیں اور نیمز وہاں پہ جو افغان گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے پاکستان کو, وہی چیز ہے. اب سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہاں, اشرف غنی نے ایک بار پھر گرین لائٹس دی دیا. کچھ عرصے سے تو یہ گرین لائٹس نہیں مل رہے تھے پاکستان کو, اور پاکستان نے بھی کوشش تو کر رہا تھا. اب یہ پاکستان کے لیے سنہری موقع ہوگا کہ وہ ان وعدوں پہ عمل کر لے, یا ان دہشت گردوں کے خلاف اقدامات کر لے جو پہلے سے انہوں نے وعدے افغان گورنمنٹ کے ساتھ کیے ہوئے ہیں اور عملی نہیں کی ہے. اس بار اشرف غنی احمد زئی نے گزشتہ, جو اگر ہم کچھ پیچھے دیکھ لے تو جب اشرف غنی احمد زئی گراؤنڈ میں آیا, انہوں نے وہ الیکٹ ہوا, تو اسی وقت انہوں نے پاکستان کی سب خواہشات مان لے, اس حد تک انڈیا کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے. انہوں نے پاکستانی انٹیلیجنس کو اجازت دی کہ جیلوں کے اندر وہ کچھ قیدیوں سے تفتیش کر لے. اسی طرح کچھ آپریشنز کی بات ہو رہا تھا, طالبان کو پاکستان کی سپرتی, بہت سارے کچھ آپ لوگوں کے علم میں ہے اور آپ لوگوں کے لسنرز کے علم میں ہے کہ اشرف غنی احمد زئی کی طرف سے پاکستان کو دے دیے. اسی وقت اشرف غنی احمد زئی بہت ہی انڈر پریشرائز تھا لوکل لوگوں کی طرف سے, سیاسیوں کی طرف سے وہاں پہ احتجاج ہو رہے تھے, وہ لوگ یہ بات نہیں مان رہے تھے, لیکن اشرف غنی نے ان سب کچھ کو پیچھے رکھ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہیے. تو بدقسمتی سے پاکستان کی طرف سے وہی گرین لائٹ نہیں آیا, انہوں نے اس بات کو جوک سمجھا, جو کہ اس کی نتیجے میں یہ ہوا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات جو وہ کہیں خراب ہو چکے ہیں, وہ میرے خیال سے اسے بہتر اسے بدتر کہیں نہیں ہوئی تھی. اب اگر اشرف غنی احمدی نے پھر یہ لائٹ دے چکا ہے, گرین لائٹ دے چکا ہے پاکستان کو, تو پاکستان کی طرف سے ظاہر ہے آنا چاہے اور پاکستان کی طرف سے اس چیز کو پھر اسی طرح ڈالنا نہیں چاہیے جس طرح کی انہوں نے پہلی بار ڈالی ہوئے تھے. تو میرے خیال سے ایک اچھی قدم ہے, لیکن اس وقت جب پاکستان کی طرف سے بھی ایک قدم آگے بات آ جائے.
بہت شکریہ میر ویس افغان صاحب, ہم نے آپ کو آج عید کے دن زحمت دی, آپ کا بہت شکریہ. اور جناب ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر آصم یوسف زئی صاحب بھی ہیں کینٹ یونیورسٹی سے, اور بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب آپ بتائیے کہ اس پیشکش کا آپ کے خیال میں کیا مطلب ہوا؟
جی بہت شکریہ. جہاں تک اشرف غنی کے تازہ بیان کچھ عید کے موقع پر دیا گیا ہے, تو اس نے دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک کمپریہنسو یعنی ہم اگیر قسم کا بات چیت تو اس کے ایجنڈے کا حصہ ہے کہ افغانستان کے امن کے ایجنڈا کا حصہ پاکستان کے ساتھ ایک ہمگیر بات چیت ہے. اور دوسری بات اس نے یہ کہی کہ جو باقی جنگجو لوگ ہیں وہ بھی اگر بات چیت کرنا چاہتا ہے, اور اس نے تقریباً 5 جون کو جب اجلاس ہو رہا تھا تو اس میں سارے ملکوں کے ساتھ مل گیا کہ اگر طالبان افغانستان میں اپنا دفتر کھولنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو دفتر کھولنے کی اجازت دیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے. تو اب جب کہ ٹرمپ صاحب کی نئی پالیسی آئی ہوئی ہے اور جس میں پاکستان کافی خدشات کا شکار ہے, اور اس کے علاوہ ناراضگی بھی ہے اور تند تیز بیانات بھی آ رہے ہیں, تو میرے خیال میں اشرف غنی, کیونکہ بیسیکلی افغانستان تو مرکزی نقطہ ہے, تو اگر وہاں کے صدر سے اس قسم کا بیان آتا ہے تو یہ میرے خیال میں بند دروازے کھولنے کے مدراد ہے, اور اگر بند دروازے کھلتے ہیں اور پاکستان بھی اس سلسلے میں پہلے بھی ایک دفعہ بلکہ 2-3 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کا امن مشن اور پاکستان کا جو وزیر خارجہ ہے یا ان کا جو خارجہ امور کے جو سیکرٹری ہے, ان کو ایک دن پاکستان میں گزارنا چاہیے اور ایک دن افغانستان میں گزارنا چاہیے, تاکہ کسی بھی صورت ہم افغانستان کو امن کی طرف لا سکے یا وہاں پر جو جنگ جاری ہے وہ جنگ کو سرد کر سکیں اور اس کو امن میں بدل سکیں. لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ جو بیان آیا ہوا ہے ایسے موقع پر یقینی طور پر پاکستان اس کو ویلکم بھی کرے گا, اور دوسری طرف اگر اس میں کوئی پریکٹیکل آگے بڑھتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے یا وفود کا تبادلہ ہو جاتا ہے یا دورے ہو جاتے ہیں تو اور بھی اچھی بات ہوگی. لیکن جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے, یا کس حد تک وہ اس بارے میں خود مختار ہے یا کس حد تک اس پر آگے جانے میں خود کو یعنی مضبوط سمجھتے ہیں, یہ ایک بات درمیان میں ہے.
صحیح.
دوسری بات یہ ہے کہ پایا امریکہ میں کے شیخ پر یا ان کے کہنے پر یہ بات ہوئی ہے, اگر ہوئی ہے تو پھر بھی میرے خیال میں یہ خوشائن بات ہے.
صحیح.
کہ اگر امریکہ ڈائریکٹ پاکستان کے ساتھ بات چیت, کیونکہ دونوں کے درمیان تناؤ ہے, تو ظاہر ہے کہ افغانستان فریق ہے, اگر وہ بات چیت کرنا چاہے تو مقصد تو وہی حاصل ہوگا جو افغانستان میں امن کا ہے.
اچھا.
تو میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ اس قسم کے بیانات دونوں طرف سے آنے بھی چاہیے اور اس پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. البتہ جو میر صاحب وائل صاحب پہلے کہہ چکے ہیں, اور اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو بات چیت کا عمل تو شروع بھی ہوا, لیکن 2 دفعہ سے بوٹاج ہوا, وہ پاکستان نے سے بوٹاج نہیں کیا تھا. مہربانی کر کے اس بات کو سمجھ لے کہ افغانستان کا امن کے ساتھ پاکستان کا امن جڑا ہوا ہے.
صحیح.
اگر ادھر امن نہیں ہوگا تو پاکستان میں امن ناممکن ہے. تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں کا قدر مشترک ہے امن, اور جنگ دونوں کے لیے نقصان دہ ہے.
ہمارے ساتھ رہیے گا آپ. ڈاکٹر عاصم یہ بتائیے کہ امریکہ کے نقطۂ نظر سے یہ جو پیشکش ہے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
دیکھیں امریکہ تو ہمیشہ سے یہی کہتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ کسی طرح سے حل کیا جائے, کیونکہ امریکی حکام کو بھی پتا ہے کہ اس یہ جو مسئلہ ہے یہ کافی عرصے سے چلا رہا ہے اور اس کا کوئی ملٹری سلیوشن نہیں ہے. تو اس وجہ سے امریکہ تو ظاہر ہے وہ تو ویلکم کرتا ہے اس طرح کے انیشیٹیوز کو, لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ انیشیٹیوز پہلے بھی ہو چکی ہیں اور ناکام ہو چکی ہیں. پہلے بھی باتیں ہوئی تھیں, مری میں ہوئی تھی, چین میں ہوئی تھی, کابل میں, اسلام آباد میں, تو اس طرح کے بہت سارے مطلب جو بات چیت ہیں یہ ہوئی ہیں, لیکن پریکٹیکل اسٹیپس جو ہیں وہ چاہیے. پریکٹیکل اسٹیپس ابھی تک ہمیں نہیں دیکھنے میں آئی ہیں, اور پاکستان کی طرف سے بھی کوئی پریکٹیکل اسٹیپ نہیں ہوئی ہیں, اور افغانستان کی طرف سے بھی کچھ زیادہ جو ہیں وہ پریکٹیکل اسٹیپ سامنے نہیں آئی ہیں. تو اصل جو ہدف ہے وہ تو یہی ہے کہ کسی طرح سے یہ جو انسرجنسی ہے اس کو دبایا جائے اور طالبان جو ہیں وہ بات چیت کی میز پر آ جائیں. لیکن اس میں بھی ایک پیچیدگی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جس طرح حسین اخوانی صاحب نے کہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ طالبان ان کا ساتویں صدی کا مائنڈ سیٹ ہے, اور ہمارے جو نیگوشیٹرز ہیں ان کا اکیسویں صدی کا مائنڈ سیٹ ہے. تو یہ کس طرح سے ممکن ہوگا کہ ایک اکیسویں صدی کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ساتویں صدی کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ بات چیت کر لے, لیکن پھر بھی جنگیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ مذاکرات کے میز پہ ختم ہوتی ہیں. یہ جاننا جو ہے, یہ جو ممالک ہیں جو بھی جنگ میں انوالو ہیں ان کے لیے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ میدان جنگ میں ختم نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ مذاکرات کی میز پہ ختم ہوتی ہیں. تو وہ کوئی بھی جنگ ہو, وہ چاہے جنگ عظیم ہو یا چاہے جو ہے وہ سری لنکا کا مسئلہ ہو یا چاہے وہ تامل کا مسئلہ ہو یا فلپینز کا مسئلہ ہو, ریجن میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ ہمیشہ سے مذاکرات کے میز پہ ختم ہوئی ہیں. تو انیشیٹو تو ڈیفینیٹلی بہت اچھا ہے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سنسیریٹی کتنی ہے, کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اسلام آباد اور کابل میں بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بھی بہت بڑھ چکا ہے. اس وقت جو ہے وہ ایک ریجنل سینیریو بھی بن رہا ہے, علاقائی ایکسس بن رہا ہے, اور جو اس میں آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ کے بیان کے بعد, ٹرمپ کے پالیسی اسپیچ کے بعد چین اور روس اور ایران نے پاکستان کی اوپنلی جو ہے وہ حمایت کی تھی. تو اس طرح سے ایک ریجنل اور بین الاقوامی جو ہیں وہ دونوں ایک طرح سے ایکسس بن رہی ہیں, تو اس کا بھی ایک ایفیکٹ اس پہ ہوگا, کیونکہ چین اس وقت جو ہے وہ پاکستان کو فلی سپورٹ کر رہا ہے, اور جو سی پیک ہے اس کا بھی اس میں ایک رول ہے. تو اس وجہ سے پاکستان جو ہے وہ کافی اسٹرینگتھن فیل کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے جو ریجنل الائز ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے وہ شاید اتنا پریشرائز فیل نہ کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف ابھی تک ہمارے سامنے پالیسی جو ہے وہ واشنگٹن کی طرف سے پالیسی سامنے آئے ہیں, اس کے ڈیٹیلز جو ہیں وہ ابھی طے کرنا باقی ہیں, اور اس کے لیے بھی انتظار کرنا پڑے گا, کیونکہ ابھی جو ہیں وہ پاکستان کے جو امریکہ کے سیکرٹری دفاع ہیں انہوں نے ابھی سائن کیا ہوا ہے کہ مزید فوجی جو ہیں وہ بھجوائے جائیں, اور ابھی ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ افغانستان میں 8,000 نہیں بلکہ 12,000-13,000 امریکہ کے فوجی موجود ہیں.
اچھا,
تو ابھی جو ہیں وہ چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں اور آئندہ
we have to wait. جی.
واضح ہو جائے.
اچھا, ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں جوائن کیا ہے ساجد تارڑ صاحب نے. ساجد صاحب, جو سب سے بڑی اہم بات میں آپ سے کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو پاکستان میں جو امریکہ کے سفیر ہیں انہوں نے کل ملاقات کی ہے پاکستان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوا, لیکن آج جو ایک بڑی اہم بات ہوئی وہ یہ ہوئی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان سے $255 million کی جس فوجی مدد کا وعدہ کیا تھا اب اس کی فراہمی کو نئی شرائط سے منسلک کر دیا گیا ہے. امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ نئے وعدے کرنے سے قبل اسلام آباد کے ساتھ اپنے تعاون کی سطح کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا. محکمہ خارجہ نے 30 اگست کو کانگریس کو اپنے اس ارادے کے بارے میں مطلع کیا تھا جس کے تحت مالی سال 2016 میں غیر ملکی فوجی مدد کے تحت پاکستان کو $255 million دینے کا سوچا گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ محکمہ خارجہ ان فنڈز کو فارن ملٹری فائننسنگ سیلز کانٹریکٹس کے لیے مختص کرنے کو بھی مؤخر کر رہا ہے. یہ بتائیے کہ ایک جانب تو جو سفیر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغانستان کے حالات کا ذمہ دار پاکستان کو قرار نہیں دیا ہے صدر ٹرمپ نے, دوسری جانب یہ شرائط عائد کی جا رہی ہیں اس سے خطے میں جو پاکستان ایک اہم اتحادی امریکہ کا, اس کے ساتھ تعلقات کی نوعیت پر کیا اثر پڑے گا؟
دیکھیں, جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی نئی ساؤتھ ایشین خارجہ پالیسی انہوں نے خاص کر واضح کی ہے, اس میں ایک تو کلیئر سگنل انہوں نے دیا ہے جو کہ بڑے عرصے سے ویسٹ میں اور امریکہ میں دیکھا جا رہا تھا کہ پاکستان از اے نان ٹرسٹ وردی ایلائی. بڑے عرصے سے ویسٹ کو پتا ہے کہ پاکستان واز پلئنگ دا ڈوئل گیم. ایک سائڈ سے تو انہوں نے مسلسل ویسٹ سے اور امریکہ سے پیسے لیتے رہے ایڈ کے شکل میں, لیکن دوسری سائڈ پہ حقانی گروپ اور طالبان اور دوسری آرگنائزیشنوں کو سپورٹ بھی وہاں کرتے رہے. امریکن پریزیڈنٹ کا کھلے اسپیچ میں اس چیز کا میسج دینا کہ 20 آرگنائزیشن وہاں پہ سپورٹ کی جا رہی ہیں, اس کے پیچھے ایک اسٹرانگ میسج ہے, اس کے پیچھے کئی دلائل ہیں, اس کے پیچھے کئی ثبوت ہیں. ایسے ورنہ امریکن پریزیڈنٹ اتنے اسٹرانگ سگنل یا میسج نہیں دیتا. دیکھیں, اس میں اب پاکستان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آنے والے دیکھیں حالات میں. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک کہ پاکستانی اسٹیک ہولڈر کس طرح یہ اس چیز کو باور کراتے ہیں ویسٹ کو اور امریکہ کو کہ دے آر آن بورڈ آن دا سیم پیج اگینسٹ دا ٹیررزم. یہ ایک بڑا بہت ہی ایک پیچیدہ کوشچن مارک ہے, خاص کر بالخصوص ان حالات میں جب کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے, وہاں پہ کرپشن کا دورہ ہے پچھلے عرصے سے, کافی عرصے سے لوگ وہاں سے بس لوٹ کے لندن اور دبئی اور آسٹریلیا جانے کے چکروں میں پھر رہے ہیں. ابھی تک میری نظر میں میرے اپنے مشاہدے کے حساب سے پاکستانی اسٹیک ہولڈرز دے آر ناٹ سیریس اباؤٹ اٹ, لیکن ان کو سیریس ہونا پڑے گا. یہ خاص کر جو انہوں نے وہاں کے سینٹ کے چیئرمین نے بڑا ایک امیچور سی اسٹیٹمنٹ دی, اس کے بعد ہمارے جو نئے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے باسکو اور چائنا کی طرف اپنا رخ کیا, اور امریکن جو تھی نائب وزیر خارجہ آنے والی تھی ان کے ساتھ یہ کینسل کیا. تو یہ ساری چیزیں گیپ کو اور زیادہ مزید بڑھائیں گی, اس سے فائدہ نہیں ہوگا. اور یہ 70 سال کے ریلیشن شپ ہے, اتنی جلدی یو ٹرن مار جانا پاکستان کے مفاد میں نہیں.
اچھا, بریگیڈیئر سید نذیر, آپ نے ساجد تارڑ صاحب کو سنا جو ظاہر ہے کہ بہت اہم اہمیت رکھتے ہیں اس ایڈمنسٹریشن میں اور مسلم فار ٹرمپ کے سربراہ بھی ہیں, آپ کیا کہیں گے جو بات تو ساجد تارڑ صاحب نے کہی, آپ کا کیا کمنٹ ہے اس پر؟
جی, جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, امریکہ کا تعلق ہے, تو ہر ایک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. امریکہ نے اپنے مفادات کے لیے اور اسپیشلی جو افغانستان کے حوالے سے, پاکستان نے تقریباً 16 سال اس کا ساتھ دیا, لیکن ابھی اگر وہاں پر ناکامی کا ملبہ پاکستان پر ڈالا جاتا ہے اور پھر پاکستان کو اس کی سزا بھی دی جاتی ہے کہ ایک تو اس کے دشمن ملک کو اس ملک میں زیادہ رول دے دے جہاں سے پاکستان پر حملے ہوتے ہیں, اور پہلے بھی پاکستان کا یہ گلہ جو ہے یا یہ جو اعتراضات ہیں یہ ٹرمپ انتظامیہ یا انڈیا یا ان کے پاس موجود ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پر قدم لگانا کہ 16 نہیں دے رہے ہیں, 8 دے رہے تھے نہیں دے رہے ہیں, اس کے علاوہ جو کولیکشن سپورٹ فنڈ ہے تقریباً 600 ملین اس کو روکا ہوا ہے, اور ابھی یہ جو ملٹری ایڈ تھا 255 ملین اس کو روک لیا. تو یہ تو جنرل باجوہ صاحب نے بڑے کھلے صاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ ہمیں آپ کا امداد نہیں چاہیے, ہمیں کریڈیبلٹی چاہیے, ہمارے ایفرٹس کو ریکگنائز کیا جائے, ہم نے بڑی قربانیاں دی ہے. لیکن اگر اس کو نہیں کیا جاتا تو اصل بات یہی ہے, نقطہ بیسیکلی یہی ہے, اگر اس کو ٹرسٹ نہیں کیا جاتا, اس کو ریکگنائز کیا نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو پنش کیا جاتا ہے, تو پھر میرے خیال میں پاکستان کے لیے تو کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اپنے دوستوں سے مشورہ کرنے میں اور کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے میں. البتہ پاکستان کنفرنٹیشن کی پالیسی اختیار نہیں کرے گا, انگیجمنٹ کی رکھے گا, لیکن اس انگیجمنٹ پہ ابھی ٹائم لگے گا, اس لیے کہ پاکستان پر ایک بہت گہرا وار ہو چکا ہے سفارتی لحاظ سے اور پالیسی کے لحاظ سے. تو اس سے نکلنے کے لیے وہ اپنے ایکسٹیریئر مینیور کر رہا ہے, اور وہ ایکسٹیریئر ڈپلومیٹک مینیور جو ہے وہ ابھی جاری ہے, تو ابھی اس کے حد و خال سامنے نہیں. البتہ نیشنل لیول پر, لیڈرشپ کے لیول پر اور قوم کے سطح پر لوگ کافی ناراض ہیں ٹرمپ صاحب کی اس بات پر کہ
صحیح
پاکستان کو ڈچ کیا گیا جس طرح پہلے ڈچ کیا جاتا تھا جو کہ امریکہ کی عادت ہے.
ساجد صاحب میں آپ کے پاس ابھی آتا ہوں, پہلے میں کمنٹ لے لوں عاصم یوسف زئی صاحب سے, شارٹ کمنٹ آپ کا عاصم یوسف زئی صاحب.
جی بالکل, ایک دو باتیں میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ ہے کہ ایک تو انڈیا اور افغانستان نے کبھی بھی پاکستان پہ حملہ نہیں کیا ہے, پہلی بات تو یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی کبھی بھی ہسٹری میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے. انڈیا اور افغانستان کے صدیوں پرانے روابط ہیں اور انڈیا کا ایک رول ہے افغانستان میں جو کہ اس کو پورا ادا کرنا چاہیے, کیونکہ وہ جو ہے وہ اکانومی کو اسٹرینتھ کر سکتے ہیں بہت زیادہ. انڈیا کے پاس بہت زیادہ ایکسپرٹیز ہیں جو کہ وہ افغانستان میں یوٹیلائز کرنا کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے ان کو. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس صرف دو کارڈز ہیں. پاکستان کے پاس ایک کارڈ جو ہے وہ ہے گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن اور وہ قطع کر سکتا ہے, اور دوسرا کارڈ جو پاکستان کے ساتھ ہے وہ ہے افغان ریفیوجیز کا, کہ وہ ریفیوجیز کو جو ان کا واپس بھیجانا ہے وہ ایکسپیڈائٹ کر دے. یہ دو کارڈز ہیں پاکستان کے پاس. امریکہ کے پاس جو ہیں وہ بہت سارے بہت اچھے اچھے کارڈز موجود ہیں. اسی وجہ سے میں یہی کہوں گا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے کارڈز کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ استعمال کر لے, کیونکہ پاکستان میں اس وقت انٹرنل انسٹیبلٹی ہے بہت زیادہ اور اس سے مزید پیچیدگیاں جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی.
ساجد تارڑ صاحب لاسٹ ورڈ. تارڑ صاحب,
پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کی فلیور, فارن پالیسی کا فلیور, سٹیک ہولڈرز کا فلیور, اور سب سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ امریکہ کے پاس کیا چوائس تھا, جبکہ ہمیشہ پاکستان ڈبل پلے اچھے طالبان اور برے طالبان کی پالیسی کو کھیلتا رہا ہے. انڈیا وہاں پہ اب اتنا بڑا سٹیک ہولڈر بن چکا ہے افغانستان کا کہ اس طالبان اور افغانستان کے فیوچر میں انڈیا کا شامل ہونا بہت ضروری ہے, اور یہ ساری فلیور ہے پاکستان کی. اور تیسرا میں اس پہ یہ بتاؤں گا کہ پاکستان کے ہر کارڈ کے پیچھے ڈالر اور ہر کارڈ کے پیچھے کرپشن نظر آتی ہے, اور پاکستان نے پچھلے 30 سال دہشت گردی کو ایک انڈسٹری بنا لیا اپنے ملک میں. پاکستان کی آبادی سے دگنے مسلمان انڈیا میں ہیں, آج تک وہاں پہ کوئی سوئسائڈ اٹیک نہیں ہوا, وہاں پہ کیوں نہیں دہشت گردی تنظیمیں سرگرم وہاں پہ. پاکستان کو اس چیز سے باز آنا پڑے گا, اور جس آئسولیشن میں جا چکا ہے پاکستان بالکل الون ہو چکا ہے پوری دنیا میں اپنے ان حرکات کی وجہ سے. ایران سے تھریٹس آ رہی ہیں, افغانستان سے تھریٹس آ رہی ہیں, اور ابھی میں نے پچھلے مہینے یہاں پہ ایک میگزین ہے دا ڈپلومیٹ, اس میں آرٹیکل ایک پڑھا تھا کہ پاکستانی اسٹیک ہولڈرز اب سوچ رہے ہیں امبارگو اور دوسری چیزوں کی شکل میں رشیا اور چائنا کے ساتھ مل کے سروائیو کس طرح کرنا ہے, کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ جس چیز کا فقدان ہے وہ نیشنلزم کا ہے. پاکستان میں ایک بکرا منڈی بن چکی ہے, فروٹ منڈی ہے, لوگ لوٹتے ہیں اور لندن دبئی اور آسٹریلیا چلے جاتے ہیں.
اچھا,
ان چیزوں سے باز آنا پڑے گا, نیشنلسٹ ہونا پڑے گا وہاں پہ. حکومت جو سٹیک ہولڈرز ہیں خاص کر ان کو سوچنا چاہیے کہ پوائنٹ ہیز کم اپ ناؤ اور نیور.
اوکے, یہ تو بڑے سخت چارجز ہیں. بریگیڈیئر سعد عزیز صاحب آپ رسپونڈ کریں گے, میرے پاس ایک منٹ ہے.
میرے خیال میں کہ یہ تو شاہ سے زیادہ وفادار ہیں, لیکن یہ باتیں تو نہ ٹرمپ نے کہی ہے اور نہ ان کے کسی اور مشیر یا وزیر نے کہی ہے, اور اگر اس قسم کے اینالسٹوں اور اس قسم کے ایڈوائزر ہوا کانی صاحب جیسے یا خلیلزاد جیسے, تو امریکہ کا وہی اثر ہوگا جو کہ روس کا افغانستان میں اثر ہوا تھا. یہ مروا دیں گے امریکیوں کو اس طریقہ طرز عمل پر, کیونکہ یہ بات نہیں بھولنی چاہیے, اگر پاکستان کو زیادہ تنگ کیا گیا تو پاکستان کی ایک ریلیونس ہے, ایک نیوکلیئر ویپن سٹیٹ ہے, یہ ان کی آنکھوں میں, انڈیا کی آنکھوں میں کٹکتا تو ہے. دوسرا ٹھیک ہے افغانستان کی طرف سے ڈائریکٹ اٹیک نہیں آیا ہے, لیکن سب کنونشنل وار میں تو اس بارڈر کو گرم رکھا ہوئے وہاں پر رائے انڈینز کی.
بہت شکریہ آپ کا.
سارے ان کو ثبوت دیے گئے ہیں, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو, خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح روس آیا تھا اور سٹنگر کا اضافہ ہوا, اگر پھر اس میں کوئی سیم کا اضافہ ہو جاتا ہے تو پھر امریکہ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا.
اینی ورڈ تارڑ صاحب, لاسٹ ورڈ.
موجود ہے, جذباتی اس میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا سے آپ نے بلینز ڈالرز بھی لیے اور اسامہ بن لادن کو بھی وہاں رکھا, अभी हकानी ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं मुफ्त। अब ये दुनिया से ढकी छुपी बात नहीं है, अब इंटेलिजेंस इतनी तेज हो चुकी है, लोगों को पता होता है कि आप क्या कौन सी क्या गेम खेल रहे हैं। लेकिन अब इन चीजों को छोड़ के कौमियत की तरफ आना चाहिए, जो कि एक सीरियस फुकदान है पाकिस्तान।
बहुत शुक्रिया जनाब साजिद तारड़ साहब, जनाब डॉक्टर आसिम यूसुफ जई साहब और जनाब ब्रिगेडियर सैयद नजीर साहब, तीनों साहबान का बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद अपने अगले मौजू की जानिब जाएंगे।
पाकिस्तान कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खुली रखनी चाहिए।
पाकिस्तान ने पाकिस्तान और भारत के
क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए।
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360 सिर्फ आज न्यूज पर।
वेलकम बैक समाइन, हम अब अगले मौजू की जानिब चल रहे हैं। जैसा कि आपने खबरों में भी सुना होगा कि चीन ने इस बात का इरादा किया है कि जो ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस वहां होने वाली है, वहां दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को न उठाया जाए। इस बारे में एक मुख्तसर रिपोर्ट है जिसके बाद हम गुफ्तगु करेंगे। हमारे साथ मुमताज तजियाकार मसूद अब्दाली साहब हैं और सलमान आबिद साहब हैं पाकिस्तान से, लेकिन पहले हमारे साथी मोहम्मद जलील की ये रिपोर्ट।
चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा है कि आइंदा हफ्ते चीन में होने वाले ब्रिक्स मुल्कों के सरबराह इजलास के दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार के मामले पर बात करना किसी तौर मुनासिब नहीं होगा। वाज़े रहे कि चीन के शहर चियामिन में 3-5 सितंबर को ब्रिक्स मुल्कों के सरबराही इजलास में भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे और मुतवक्के तौर पर इस मौके पर वो चीन के सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान ख्वा चिनजिंग ने मामूल की मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पाकिस्तान के इंसदादी दहशतगर्दी से मुतल्लिक किरदार पर भारत को कुछ तहफ़ुज़ात होंगे, तहम उन्होंने कहा कि वो नहीं समझते कि इस मामले को सरबराह इजलास के दौरान उठाया जाना चाहिए। चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान से जब ये पूछा गया कि सदर ट्रंप की पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के मुबैना ठिकानों और भारत की तरफ से पाकिस्तान से मुतालिक बाज तहफुजात के मामले पर क्या ब्रिक्स इजलास के दौरान बात होगी, तो ख्वा ने कहा कि इंसदादी दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाना चाहिए। तहम उन्होंने मजीद कहा कि चीन इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ तआवुन को फरोग देने के लिए पाकिस्तान और दीगर मुल्कों के साथ मिलकर काम करने पर तैयार है।
मसूद अब्दाली साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान का मतालबा तो यह है कि दहशतगर्दी के खिलाफ उसकी कोशिशों को सराहा जाए, दूसरी जानब वो ट्रंप साहब ने जिस पॉलिसी का ऐलान किया है उससे जाहिर है ये तासुर मिलता है कि पाकिस्तान में कुछ अच्छे और बुरे तालिबान की तख्सीस भी की जा रही है, तो चीन ने जो एक मौकफ इख्तियार किया, आप क्या कहेंगे उस बारे में कि पाकिस्तान के मौकफ को वो सराह रहा है और ये एक कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी नहीं है बकिया दुनिया के साथ?
शुक्रिया जाफरी साहब, सबसे पहले तो आपके सामीन को ईद मुबारक। मुझे मानवी ईद उनके यहाँ तो ईद कल होगी, लेकिन बहरहाल चूंकि हमारे ईद हो चुकी है इसलिए मैंने कहा मुबारकबाद दे दूँ। ये चीन के मसले में देखिए, जो अफगानिस्तान का मसला है, पिछले सेगमेंट आपका सुन रहा था और तारण साहब की मैंने गुफ्तगु सुनी, बड़ा जज्बाती अंदाज था उनका। दो जो बातें उठा रही है मौजूदा इंतजामिया, एक तो है कि पाकिस्तान का दोहला किरदार वो कह रहे हैं और दूसरी बात ड्राइज बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो तन्हा हो गया है। हालांकि मौजूदा सिनेरियो में देखें, जो मौजूदा अफगान पॉलिसी आई है इसके अंदर अगर 5 बड़ी ताकतों को ले लें दुनिया की, तो 2 ताकतें पाकिस्तान का साथ दे रही हैं, रूस और चीन दोनों ने पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया, जबकि अमरीका का साथ जो है बरतानिया ने दिया और फ्रांस जो है वो गैर जानबदार, उसकी तरफ से अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई। बल्कि ख्याल ये है कि जो 5,000 जो और फौजी भेजे जा रहे हैं जिसमें नेटो के फौजी भी होंगे, फ्रांस ने ये इंदिया दिया कि वो अपने फौजी मजीद फौजी नहीं भेजेगा। अब जो चीन के साथ मामला है, चीन और रूस के साथ, देखिए रूस और चीन दोनों का, चीन का खासतौर से स्टेक है वहां पर उस इलाके में, उसके लिए पाकिस्तान को आइसोलेट करना, पाकिस्तान को किनारे कर देना ये मुमकिन नहीं है। इसलिए कि उनकी जो 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 जो, जो फिलासफी है ईरान की कि तमाम मुल्कों को लेके चलना है, वो जो उनकी रोड एंड रोड पॉलिसी है सारी चीजें, तो उसकी वजह से उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो पाकिस्तान के साथ काम करें। फिर दूसरी बात है कि वाकईतन ये बात बड़ी नाइंसाफी की है کہ ایک طرف جو ہے وہ اس قدر شدید بیانات دیے جا رہے ہیں, ٹرمپ صاحب نے اس دن اپنی تقریر میں دیا اور ابھی سارا صاحب فرما رہے تھے جو ان کے نمائندے ہیں, لیکن کل ہی جو انہوں نے ملاقات کی ہے امریکی سفیر نے, جو آپ نے خود ذکر کیا اپنے سیگمنٹ میں,
جی ناصر جنجوا صاحب سے, جی
اس میں انہوں نے اپریشیٹ کیا, انہوں نے کہا ہم پاکستان کی قربانیوں کی قدر کرتے ہیں. اور واقعی حقیقت ہے کہ مسئلہ یہ ہے نا, یہ جس کو یہ جو کہتے ہیں پاکستان ٹیررزم کی حمایت کر رہا, اس میں مسئلہ یہ کہ پاکستان کو وہی شکایات ہیں افغانستان سے اور امریکہ سے, جو افغانستان کو پاکستان سے. پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے دہشت گرد جو پاکستانی دہشت گرد ہیں جب ان کو کارنر کرتے ہیں تو وہ وزیر اعظم کے سامنے اس کے ساتھ افغانستان چلے جاتے ہیں, وہاں سے کاروائی کرتے ہیں. اس میں سے ایک مثال میں آپ کو دوں گا, آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ سب سے بھیانک واردات جو پاکستان میں ہوئی ہے وہ آرمی پبلک اسکول کی تھی, اور اس کے بارے میں سی آئی اے نے جو سوری آئی ایس آئی نے جو ویڈیو اور جو آڈیو شائع کی ایشو کی تھی وہ یہ تھا کہ ان دہشت گردوں کو کاروائی کے دوران افغانستان سے ہدایت آ رہی تھی, یعنی یہ نہیں کہ افغان حکومت اس میں ذمہ دار تھے لیکن وہ لوگ افغانستان میں تھے. تو بالکل ایسے ہی بہت ممکن ہے کہ وہ دہشت گرد افغانستان میں کاروائی کرتے ہوں اور پاکستان آ جاتے ہوں, تو یہ تو یعنی بڑی زیادتی کی بات ہے کہ وہ الزام لگایا جائے کہ پاکستانی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے چین جو ہے وہ اس فلسفے کو, یعنی پاکستان میں دہشت گردی سے سب کو تشویش ہے, افغانستان میں دہشت گردی سے سب کو تشویش ہے, لیکن چین جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں انتہائی مخلص ہے, اس کے لوگ مارے جا رہے ہیں, وہ کاروائی کر رہے ہیں. پھر ایک بات تو بالکل طے ہے, خود امریکی فوج نے امریکی سی آئی اے نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ گزشتہ 3-4 سال کے دوران پاکستانی فوج نے نمایاں کامیابی حاصل کی ہے پاکستان میں دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں, اور وہ نظر بھی آ رہی ہے چیزیں
جی.
کہ اب جو ہے وہ کام ہو رہا ہے وہاں پر. تو چین دراصل پھر یہ جو برکس ہے مسئلہ, برکس بنیادی طور پر چونکہ ایک ڈیولپمنٹ کا معاہدہ تھا ان 5 ملکوں کے درمیان, تو چین یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس فورم کے اندر کوئی سیاسی بات ہو, اس لیے کہ دیکھیں وہاں روس بھی ہے اور چین بھی ہے, اور ان کا ان دونوں کا ایک خاص موقف ہے پاکستان کے بارے میں, یعنی کم از کم افغانستان کے مسئلے پہ دونوں جو ملک ہیں بڑے ملک یہ پاکستان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں کہ پاکستان کو بھی دہشت گردی کا سامنا ہے اور پاکستان پہ دہشت گردی کی حمایت کا الزام لگانا یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور یہ کہ بالکل یہ بھی طے بات ہے, خود جیسے چین نے کہا تھا, آپ نے دیکھا ان کی جو نمائندہ اس نے یہ بات بڑی دلیل کو تو یہ کہی کہ پاکستان کا نقصان ہے افغانستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں,
بالکل ٹھیک ہے.
ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان, ہم کیوں یہ سوچیں کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کی حمایت کر رہا ہوگا. تو اس بنیاد پہ میرا خیال ہے کہ برکس میں وہ نہیں چاہیں گے کہ ایسی ناخوشگوار بات آئے کہ جہاں پر روس اور چین کو جواب دینا پڑے مودی صاحب کا, اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ایجنڈے کے اوپر یہ بات آئے ہی نہ. اب یہ مجھے پتا نہیں کہ مودی صاحب کس قدر اس معاملے میں کمیٹڈ ہیں کہ بات کریں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس فورم کے اندر بڑے پیمانے میں بات نہیں ہو سکے گی اور مودی صاحب کو کم از کم حمایت نہیں مل سکے گی اگر انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا میٹنگ کے دوران. تو
اچھا سلمان عابد صاحب یہ فرمائیے کہ جو اس وقت صورتحال ہے, جس طرح سے چین نے برکس کی میٹنگ کے بارے میں کہا ہے, حالانکہ ایک جانب ہندوستان اور چین کے تعلقات اب کچھ بہتری کی جانب جا رہے ہیں جو ابھی ایک بہت بڑی ترقی پیدا ہو گئی تھی, یہ اس ریجن کو کس طرح امپیکٹ کرے گی سچویشن؟
دیکھیے اب ریجن کے اندر جو نئے ڈائنامکس ابھر کے آ رہے ہیں جعفری صاحب, وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور پاکستان بھی ایک نئے الائنمنٹ کی طرف جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ چائنا کے ساتھ, روس کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہیں وہ کافی بہتری کی طرف بڑھے ہیں, اور اسی طرح سے لیکن ساتھ ہمیں ہندوستان اور افغانستان کے کانٹیکسٹ میں کافی بحران کا سامنا ہے. اب لگتا یہ ہے کہ اس وقت چین جو ہے ایک بڑے سالسی کے طور پر اس پورے ریجن کے اندر اس کا رول بہت بڑھ گیا ہے, کیونکہ بھارت بھی ایک ایسی پوزیشن پہ ہے, پاکستان بھی ایک ایسی پوزیشن پہ ہے, جو ہندوستان پاکستان کا ڈیفیسٹ ہے خاص طور پہ, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کا ایک بڑا رول ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے کیونکہ سی پیک کا معاملہ ہے جس میں بھارت اپنی ریزرویشن شیئر کر چکا ہے اور اس کو بڑی شدید تحفظات ہیں پاکستان اور چائنا سی پیک کے حوالے سے, اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کا بڑا رول ہے. اب جس انداز سے ٹیررزم کے حوالے سے خاص طور پہ آپ نے دیکھا کہ چائنا نے لیڈ کیا ہے اور پاکستان کی ایفرٹس کو سراہا, تو وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک تو اس کے اکنامک انٹرسٹ ہے اور دوسرا وہ اسٹریٹجک انٹرسٹ کے طور پہ بھی دیکھ رہا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو اس وقت دیوار سے لگانا یا پاکستان پہ بیشنگ کرنا یا بلیم گیم کے اندر جانا وہ ان کے حق میں نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ پاکستان تو ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ٹیررزم کے اندر جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اسے دنیا ریکگنائز کرے, لیکن اسی طرح کی وائسز جو ہے وہ آپ کو چائنا کے اندر سے بھی نکلتے ہوئے نظر آ رہی ہے, اور چائنا بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی میجر ڈیولپمنٹ خاص طور پہ یہاں پہ پاکستان چائنا کے تناظر میں ہو رہا ہے, اور چائنا دیکھیے ہماری وائس شاید انٹرنیشنل دنیا میں اس طرح سے نہ سنی جائے لیکن چائنا کی وائس جو ہے وہ انٹرنیشنل دنیا میں بڑی اہمیت رکھتی ہے, اور جب چائنا اس کو ریکگنائز کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بڑی وزن اپنی ویلڈ بات ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اب اس وقت جو بنیادی بات ہے کہ جو ریجنل پالیٹکس میں ڈیفیسٹس ہیں چاہے وہ پاکستان افغانستان کے درمیان ہے، پاکستان ہندوستان کے درمیان ہے یا ایران کے ساتھ ہے، ان تمام معاملات میں ہمیں ایک برج کا رول پلے کرنا پڑے گا. اور اس برج میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو ایک سالسی کا کردار یا کسی کو ایک لیڈ رول جو ہے نا وہ خاص طور پہ لینا پڑے گا. اس میں چائنا کا رول میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ریجنل پالیٹکس جو ہے وہ ڈیفیسٹس کے اندر تو آگے نہیں بڑھ سکتی، اور اگر اس ریجن کے اندر آپ نے اسٹیبلٹی کریٹ کرنی ہے تو افغانستان کو بھی اس میں رول پلے کرنا ہے، ہندوستان کو بھی رول پلے کرنا ہے، پاکستان کو بھی کرنا ہے، ایران کو بھی کرنا ہے اور چائنا کو بھی کرنا ہے. تو یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے معاملات ہیں، ان کو ہم کسی آئسولیشن کے اندر نہیں دیکھ سکتے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے دیوار سے لگا کے ہم ریجنل پالیٹکس کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں، اگر ہندوستان افغانستان یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو بلیم گیم کے اندر الجھا کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا. اور ہمیں ایک ریجنل کوآپریشن سیکورٹی کانٹیکس میں بھی، اکنامک کانٹیکس میں بھی، پولیٹیکل کانٹیکس میں بھی اینڈ سوشل کانٹیکس میں بھی ڈیولپ کرنی ہے. اگر ہم اس کو ڈیولپ کر سکیں گے اور اگر اس میں چائنا تھوڑا سا لیڈ لے کر جو گرے ایریا ہے اس میں یہ برج کے طور پر سامنے آئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ریجنل پالیٹکس میں ان فیوچر میں آپ کو بہتر اسٹیبلٹی نظر آ سکتی ہے.
سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمیں اگلے سیگمنٹ میں بھی آپ سے گفتگو کرنی ہے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے. ایک آخری سوال مسعود عبدالی صاحب آپ سے میرا یہ ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں امریکہ نے جس پالیسی کا اعلان کیا ہے ٹرمپ صاحب نے، اس میں کوئی تبدیلی کا امکان نظر آتا ہے آپ کو؟
دیکھیے اس پہ تبدیلی ہو یا نہ ہو، یعنی ان کی خواہش ہو یا نہ ہو، لیکن جو سخت پاکستان کے بارے میں رویہ اختیار کرنے کی پالیسی ہے اس میں ان کو جو ہے پیچھے ہٹنا پڑے گا. اس لیے کہ افغانستان میں کوئی بھی جو حکمت عملی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک پاکستان ان کے ساتھ نہ ہو. یہ زمینی حقیقت ہے، چاہے اس کو پسند کریں نہ کریں، اس کی یہ زمینی حقیقت ہے پاکستان کے بغیر کاروائی نہیں. اور دوسری بات ہے کہ دہشت گردی کے معنی میں بہرحال پاکستان کی جو گزشتہ ایک دو سال کی کاوشیں ہیں وہ دنیا اس کو تسلیم کرے، خود امریکہ بھی تسلیم کرتا ہے. پھر ایک اور امریکہ میں جو امریکی اور پاکستان کے ساتھ رویہ جو ہے اس میں جو ابہام نظر آتا ہے وہ کہ جب بھی یہ لوگ اکیلے میں ملاقات کرتے ہیں پاکستان سے، آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ کا وفد جو ہے وہ جان میکین کی قیادت میں گیا تھا پاکستان، اور وہاں پاڑا چنار بھی گئے اور ناردرن ایریا بھی گئے، اور سارا اس تمام عرصے کے دوران وہ پاکستان کی تعریف کرتے رہے، پاکستانی فوج کی قربانیوں کی، جو کچھ پاکستان دہشت گردی کے لیے کر رہا ہے. لیکن جب افغانستان گئے تو ان کا رویہ بدل گیا. بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ امریکی سفیر جب ناصر جنجوہ سے بات کر رہے تھے تو وہ پاکستان کے موقف کی، پاکستان کی تعریف کر رہے تھے دہشت گردی کے خلاف اس کے کردار کی. لیکن جب یہ یعنی اس کے بعد یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جب بات کرتے ہیں تو یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اور پینٹاگون کے اندر جو ہے وہ اچھا رب نہیں ہے، ٹھیک سے بات نہیں ہوتی، کوئی لابی کا مسئلہ ہے، لوگ ٹھیک سے، یا تو پاکستان کی کمزوری ہے کہ پاکستان کا سفارتخانہ جو ہے امریکہ میں اچھی طریقے سے اپنے موقف کو پیش نہیں کر پاتا. مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس پوری پالیسی میں ابہام ہے جو کچھ ہے نہیں وہ کرنا ہے. پھر ایک اور جو ابہام سے بڑی ایک اور ابہام تو مجھے اس میں بھی نظر آ رہا ہے پینٹاگون کی پالیسی میں. دیکھیں کتنا بڑا یعنی یہ وہ ہے یعنی حماقت ہوئی ہے کہ آپ کو ابھی تک اپنے فوجیوں کے صحیح تعداد کا بھی پتہ نہیں تھا. یعنی 2600 کا فرق ہے، 8400 مسلسل ہی خبر آ رہی تھی، وہاں 8400 فوجی ہیں، اب پتہ چل رہا ہے 11000 افراد ہیں. اب اس کی جو وضاحت آئی وہ بھی عجیب سی ہے، ادھر لنگے کو وہ کہہ رہے جی جو لوگ 6 مہینے سے کم عرصے کے لیے ہوتے ہیں انہیں ہم کاؤنٹ نہیں کرتے. اتنے حساس مقام پر وہ لوگ ہیں وہاں پر اور آپ کو ان کی تعداد کا بھی پتہ نہیں.
تو خیر وہ تو ان کی اپنی ایک پالیسی ہو سکتی ہے، ان کی اپنی ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے، اس پہ تو ظاہر ہے کہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ کہ یہ جو اس وقت صورتحال جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا آپ کوئی تبدیلی کا امکان دیکھتے ہیں؟
مجھے یقین ہے کہ اس میں بالکل میرا خیال یہی کہ اس میں تبدیلی ہوگی اور یہ تبدیلی غیر اعلانیہ ہو جائے گی. یعنی حکومت جو ہے وہ ظاہر کہ اتنے سخت الفاظ استعمال کر چکے ہیں ٹرمپ صاحب، اس سے واپسی جو ہے اعلانیہ تو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ڈپلومیٹک سفارتی اعتبار سے نہیں ہوگی مناسب. لیکن مجھے یقین اس میں غیر اعلانیہ تبدیلی ہوگی اور یہ دوبارہ پاکستان سے تعلقات کو میں وہ گرم جوشی لانے کی کوشش کی جائے گی جو افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے ضروری ہے.
بہت شکریہ مسعود عبدالی صاحب. سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89. خط آپ کے.
ویلکم بیک. تو آغاز کریں گے سلمان عابد صاحب آپ سے, یہ بتائیے کہ بے نظیر کیس کے جو ملزمان تھے ان کا جو کچھ حشر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, اب آپ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس کا پاکستان کی سیاست پر کیا اثر پڑے گا؟
دیکھیے, اس جو آج بینظیر کے حوالے سے جو فیصلہ آیا, یہ اس کے دو پہلو ہیں, ایک ہے قانونی پہلو اور ایک ہے سیاسی پہلو. قانونی پہلو تو یہ ہے کہ یہ باقاعدہ اس فیصلے سے ہماری عدلیہ, ہمارے انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ کافی مجروح ہوئے ہیں, اور لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں شاید انصاف کا جو ادارے ہیں وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہے جس طرح سے پرفارم کرنا چاہیے. بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ جیسے بینظیر بھٹو کا دوسرا قتل جو ہے وہ اس عدالتی فیصلے کے ذریعے ہوا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے, اور خاص طور پہ آصف زرداری صاحب, بلاول بھٹو صاحب, ان کے بچے اور ان کی پارٹی کے دیگر لوگوں نے بینظیر بھٹو کے معاملے کو اپنی ترجیحات کا حصہ ہی نہیں بنایا. آپ دیکھیے کہ جب سے یہ مقدمہ شروع ہوا, نہ اس کو صحیح طریقے سے پرسو کیا گیا, نہ اس کے اندر باقاعدہ فریق بننے کی کوشش کی گئی. بلکہ آصف زرداری صاحب کو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تو انہوں نے جو خاص طور پہ جو ان کی پوسٹ مارٹم کا فیصلہ بھی نہیں کیا. پھر یہ جو اسکاٹلینڈ یارڈ تھی, ان کے سربراہ نے کہا کہ ہمیں اس طرح سے کوپریشن بینظیر بھٹو کے دور میں, اس میں آصف زرداری کے ساتھ کے دور میں نہیں مل سکی. سو بے پناہ معاملات میں ہمیں ایک ابہام نظر آیا کہ کیا واقعی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے بینظیر بھٹو کے قاتلوں کو کیفر کردار پہ پہنچانا بھی چاہتی ہے, سامنے لانا بھی چاہتی ہے یا نہیں لانا چاہتی. ایک تو یہی معاملہ رہا. پھر اس کے بعد دیکھیے, پیپلز پارٹی کو 5 برس ملے جس میں ان کے پاس صدر بھی تھے, وزیر اعظم بھی تھے, حکومتیں بھی تھیں, صوبائی حکومتیں بھی تھیں, لیکن اس کے باوجود اس سارے معاملے میں کوئی بڑی پیش رفت نہیں کی جا سکی. اور اب جو پی ایم ایل این کی حکومت ہے, اس کی ترجیحات کا تو یہ حصہ ہی نہیں تھا. پھر اس معاملے میں جتنی انویسٹیگیشن کے معاملات ہوئے وہ بڑے عجیب و غریب ہوئے. اب آپ دیکھیے کہ جو سزا سنائی گئی ہے, اس سزا میں ان کے نیگلیجنس کی بیسس کے اوپر سزائیں دی گئی ہیں پولیس افسران کو, اور جنرل مشرف کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ انہوں نے سیکیورٹی کے انتظامات کو پراپر طریقے سے ڈیل نہیں کیا. لیکن یہ بات سامنے نہیں آ سکی کہ قاتل کون تھے, کنہوں نے اس کی سازش تیار کی, کیا اس کے پسے پردہ مورکار تھے. یہ تو معاملہ ویسے کا ویسے ہی رہا, تو اس فیصلے سے بھی کچھ نہیں ہو سکا. اب سیاسی طور پر جو ہے آصف زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی قیادت یا ان کے بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا. بھی سوال یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں تھے تو آپ نے خود اپنے ساتھ انصاف نہیں کیا, آپ نے سارے معاملے کو لے کر آگے نہیں بڑھے. اب آپ جتنے مرضی اس کے اوپر بلیم گیم کریں, لیکن اس میں پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اور پیپلز پارٹی بطور جماعت جو ہے وہ, اس کے اوپر بھی کرٹیسزم ہونا چاہیے کہ سارے معاملے میں انہوں نے کوتاہی کیوں برتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ خاص طور پہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ بینظیر بھٹو کے لیے ایک حوالے سے خاص طور پہ ایک اہمیت کا حامل تھی, اس میں پھر آپ دیکھیے طالبان کے کانٹیکسٹ میں الزام لگا کہ اب وہ تو 4 ملزم تھے جو طالبان, وہ تو عدالت سے بری ہو گئے سارے کے سارے. اور پھر جب آپ نے اس میں بیت اللہ مسعود کی بات کی, نصر اللہ قاری کی بات کی, اس کے اوپر بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سارے معاملے میں اب بینظیر بھٹو کا جو چیپٹر ہے, شاید یہ ایک سوالیہ نشان ہی رہے پاکستان کے اندر کہ اس کا قتل کس نے کیا, کیسے ہوا. کچھ لوگ اس کے اندر انٹرنیشنل کانسپائریسیز کو ڈھونڈتے ہیں, لیکن وہ بھی سامنے نہیں آ سکا سارا معاملہ, اور محض ایک نیگلیجنس کے اوپر فیصلہ کر کے سارے معاملے کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوال پاکستان کی سیاست میں جیسے جنرل ضیاء الحق کا سوال ہے, اسی طریقے سے بینظیر بھٹو کا بھی سوال رہے گا کہ ان کو قتل کرنے والے کون تھے اور اس کے پیچھے کیا محرکات تھے. افسوس یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست, پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے جو ادارے ہیں انہیں جس انداز سے یہ مقدمہ لڑنا چاہیے تھا, نمٹنا چاہیے تھا, وہ نمٹ نہیں سکے. اسی طرح سے افسوس پاکستان پیپلز پارٹی پر بھی ہوتا ہے کہ انہیں جس انداز سے محترمہ بینظیر بھٹو کے مقدمے کو لیڈ کرنا چاہیے تھا, اس میں بڑی پرجوشی دکھانی چاہیے تھی, وہ دکھائی نہیں. ایان علی کے معاملے میں تو پیپلز پارٹی کی پوری قیادت ہمیں انوالو نظر آئی, لیکن جب ان کی سربراہ بینظیر بھٹو کے قتل کا معاملہ آتا ہے تو اس میں پیپلز پارٹی کی کوتاہی جو ہے وہ بھی ابھر کر سامنے آتی ہے.
صحیح. بہت شکریہ آپ کا جناب سلمان عابد صاحب. اور ڈاکٹر توصیف یہ بتائیے, جی ڈاکٹر توصیف یہ فرمائیے کہ سندھ میں خاص طور پر اس صورتحال پہ کس طرح کا رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے؟
دیکھیں, یہ بینظیر قتل کیس کے فیصلے سے ضرور یہ ہوا کہ گزشتہ 6-7 سال سے موجود بحث مباحثہ ختم ہو گیا تھا, مگر کل اس فیصلے کے آنے کے بعد دوبارہ بحث مباحثہ شروع ہو گیا میڈیا کے اوپر, اور دوبارہ باتیں پڑھائی جانے لگی جو 2008-09 میں بڑھائی جاتی تھی, جس کا ذکر سلمان عابد نے بھی کیا, جس میں زرداری صاحب کا کردار, رحمان ملک کا کردار, پرویز مشرف کا کردار. تو دوبارہ یہ بات ڈبیٹ کے طور پہ سامنے آ گئی, اور میرا خیال ہے کہ یہی بات زیادہ اہم ہے कि अगर किसी कातिलों का पता चलने का कोई सवाल नहीं है, मगर ये कि अगर ये मौजूद बहस बन रहा है तो ये पॉजिटिव बात है, क्योंकि इसके नतीजे के अंदर जो हमारा कानूनी और अदालती निजाम है, जो हमारी सियासी कादत है, जो हमारी अस्करी अफसरान है, उनके जो रवैये हैं उनका बड़ा एक्सपोजर हो रहा है। तो ये बहुत, मैं इस मुकदमे को इस हवाले से देखता हूँ, फैसले को, कि इससे उनका एक्सपोजर शुरू हो गया, उसमें चाहे जनरल नदीम हो, चाहे जनरल परवेज मुशर्रफ हो, चाहे ब्रिगेडियर चीमा हो, चाहे रहमान मलिक हो, चाहे आसिफ जरदारी हो, तो ये जो एक्सपोजर है इन सबका और इनकी जो अदम दिलचस्पी है और जो हमारे अदालती निजाम का 300 दफा उसकी समाप्त होना और 6 जजों का तब्दील होना, 1 प्रोसिक्यूटर का कत्ल होना और उस कत्ल के बाद इनके कातिल को ना पता चलना, ये भी अजीब बात है। चौधरी जुल्फकार कत्ल हुए मगर इसके बाद उनके कातिलों का भी पता नहीं चल पाया। इसको दोबारा इन सारी चीजों का आना जो है ये ज्यादा अहम है और ये बहाली ये बहस में मुबाहिसा होगा। और आज मैं देख रहा था कि ना सिर्फ बेनजीर भुट्टो के इस केस का, बल्कि सितंबर में जो उनसे हमला हुआ था कराची में कारकास के पास, उसकी भी बात दोबारा सुनाई गई। उसके जो उस वक्त के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे खोसा साहब, उन्होंने भी बड़ी तनकीद की कि हमें इस बारे में सिंध की हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने किसी तरह का कॉन्फर्मेशन नहीं दिया। तो ये बहस है और मेरा ख्याल है, मगर क्योंकि बहुत सारे मसाइल एक साथ आ रहे हैं, सदर ट्रंप की पॉलिसी भी है, फ्रेंसिस का मामला भी है, सैलाब की सूरत हाल भी है, तो उसमें ये इशू डेवलप हुआ है। अगर ये सारे मामला नहीं होते तो ये खासे अरसे तक बहस मुबाहिसा होता और अगले अरसे मौजूद बन जाता, मगर दूसरे दूसरे अहम मामला में तो ये भी एक इशू के तौर पर चलेगा और खासी हद तक इसकी बात रहेगी। और जरदारी साहब को जब भी ये सवाल आएगा उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा और बहुत सारे मामला में उनके पास इसके जवाब नहीं है।
अच्छा, एक आखिरी बात ये बताइए डॉक्टर तौसीफ, के जो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं कि उस पस मंजर में मुल्क की सियासत पर और ख़ास तौर पर ऐसे में जबकि पीपल्स पार्टी अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रही है और रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, क्या असर पड़ेगा उसके ऊपर?
देखिए, पीपल्स पार्टी की खिदमत पोजिशन है वो रहेगी, वो उसका जो भी मौका हो एनपीआर सिंह में उसकी हिमायत है वो बरकरार रहेगी। पंजाब और कैटी में पीपल्स पार्टी इस फैसले से उसकी मकबूलियत थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, वैसे भी उसकी मकबूलियत नहीं, तो पीपल्स पार्टी मेरा ख्याल यही वो वजूहत है जिसके आगे जरदारी साहब ने कहा कि भाई इस मामले को न करा जाए तो लोग इस तरह भूल जाएंगे, तो उन्होंने इसी को इस्तेमाल किया, तो उससे पंजाब और सरहद में फर्क पड़ेगा। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी मौजूद नहीं है, एनपीआर में पीपल्स पार्टी मौजूद रहेगी, मगर जिस तरह की इस मुल्क की सियासी सूरत हाल है और जिस तरह इसे टैकल किया जा रहा है, तो मुझे तो सितम्बर और अगस्त 19 याद आ रहे हैं कि जब पूरे मुल्क में इंडिया के खिलाफ जुलूस निकाले जा रहे थे और करेक्ट इंडिया के पंपलेट लगाए जा रहे थे, यही क्या ऐसी जमातें थी जो आज लगा रही है अमरीका के खिलाफ, और कोई भी उन हकायक को समझने के लिए तलाश तैयार नहीं है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान एक क्राइसिस का शिकार हो रहा है और होने जा रहा है। और बदकिस्मती यह है कि इस वक्त मजबूत सियासी हुकूमत भी नहीं है जो इन सारे इशूज को एडजस्ट कर सके, जो आलमी वक्त डेवलप हो रहे, तो ये तो एक अजीब गरीब किस्म की सूरत हाल है, इसका हल क्या निकलेगा इससे कुछ कहना मुश्किल।
अच्छा, दूसरे जो इस वक्त तो खासतौर पर मुस्लिम लीग और पीटीआई के हवाले से पॉलिटिक्स चल रही है, उसमें आप क्या समझते हैं कि वो जो सूरत हाल है वो किस तरह से इफेक्ट होगी, क्या उस पर कोई असर पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा इस सूरत हाल का?
देखिए, आज जो अभी खबर आई है कि नेट ने शरीफ खानदान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया, तो इससे सूरत हाल और ज्यादा खराब हो जाएगी और मुस्लिम लीग जो मुत्तफिक है और ये जो हुकूमत चल रही है इसके बरकरार रखने का मामला बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएगा। और वो जो कहा जा रहा था 3 महीने पहले जल्दी इंतखाबात हो सकते हैं, तो उसका मामला बहुत जल्दी, अगर ये कार्रवाई शुरू हो गई और इनके जाने पर पाबंदी मिल गई शरीफ खानदान की और इनकी जमानत मंसूब होगी, एक सूरत हाल पैदा होगी और उस सूरत हाल में नहीं लगता कि ये हुकूमत बहुत अच्छे अपनी उम्र गुजार सकेगी और मुमकिन है कोई नया बच्चा बनने जाए। और ये भी वो गरीब सूरत हाल होगी जो इस वक्त मजबूत हुकूमत है, मगर सियासी तौर पर हमें कमजोर सियासी निजाम की तरफ जा रहे हैं जो कि नजर आ रहा है सारी सूरत हाल।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर तौसीफ अहमद साहब आपका। और सामईन, अब प्रोग्राम के आखिर में हम गुफ्तगू करेंगे, जैसा कि हमने वादा किया था प्रोग्राम के आगाज में, हज के हवाले से और عید کے حوالے سے. اس وقت ہمارے ساتھ جدہ سے ٹیلی فون لائن پر امیر محمد خان صاحب موجود ہیں, ممتاز تجزیہ کار ہیں, صحافی ہیں. امیر محمد خان صاحب, جو بتائیے کہ حج اس بار کس طرح سے ہوا, کتنے لوگ تھے, کیا انتظامات تھے, ذرا اختصار کے ساتھ بتائیں گے ہمارے سننے والوں کو.
جعفر صاحب, اس دفعہ ماشاء اللہ یہاں پر حج کے انتظامات بہت ہی بہترین تھے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کسی قسم کا کوئی حادثہ, یہ چھوٹے موٹے حادثے ہو ہی جاتے ہیں ہر سال, اس دفعہ کوئی حادثہ رونما نہیں ہوا, اور تقریباً 25 لاکھ لوگ جو ہے باہر سے آئے تھے, ان کے 25 لاکھ لوگوں نے حج ادا کیا ہے. اس میں حکومت نے آج, حکومت سعودی عرب نے فگر اناؤنس کی ہے, آج جو باہر سے آنے والوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 23 لاکھ.
جی
جی, بات کر رہا ہوں.
جی جی بولیے. جی امیر صاحب, ہلو, کیا امیر صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی؟ امیر صاحب آپ لائیو ہیں آن ایئر. ہلو جی, ہلو امیر محمد خان صاحب. جی میرے خیال میں امیر صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, اور یا ان کو آواز نہیں جا رہی ہے, تو ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے عید کے بارے میں. اس وقت ہمارے ساتھ تو کیلیفورنیا سے ٹیلی فون لائن پر شاہدہ صاحبہ ہیں, جو ریڈیو براڈ کاسٹر بھی ہیں. شاہدہ, یہ بتائیے کہ آج عید منائی جا رہی ہے وہاں پر, کس طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟
پہلے پہلے تو السلام علیکم اینڈ بہت بہت عید بقرعید مبارک سب کو, آپ کے سننے والوں کو, آپ کو بھی. اور یہاں پر بھی بہت اچھی طرح سے مناتے ہیں ایکچولی. یہاں پر بھی آپ کو پتا ہے فارم ہوتی ہے اینڈ لاٹ آف پیپل ہیو فیملی, تو اسی طرح فیملی کے ساتھ جیسے پاکستان میں منائی جاتی ہے. بٹ زیادہ تر لوگ جو ہے پاکستان پیسے بھیج دیتے ہیں اور یو نو وہاں پر قربانی کرتے ہیں, جن کے فیملی نہیں ہے بلکہ جو فیملی ہیں وہاں اسی طرح ہی. اور نماز پڑھنے جاتے ہیں, لیڈیز بھی نماز پڑھنے جاتے ہیں, جیسے ابھی ہم نکلنے والے ہیں نماز کے لیے, اور دو نمازیں ہوتی ہیں یہاں بھی مسجد پہ, پیکڈ ہوتی ہے مسجد سارے جتنی بھی ہوتی ہے یہاں ہمارے ناردرن کیلیفورنیا میں.
اچھا جی, مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح سے پاکستان میں یا ہندوستان میں ہوتا ہے کہ خواتین ایک رات پہلے شاپنگ کرتی ہیں اور مہندی لگواتی ہیں اور بہت سارے انتظامات کرتی ہیں,
یہاں پر بھی
کیا اس قسم کا ہوتا ہے یہاں پر اس طرح سے؟
جی بالکل, یہاں پہ بھی چاند رات ہوئی تھی, یہاں پر بھی مہندی کے انتظام ہوا تھا لگانے کے, اور وہ جس طرح میلہ ہوتا ہے انتظام سب کچھ. جی جی بالکل, یہاں پر بھی ہوتی ہے اسی طرح.
اچھا دوسرے یہ کہ پھر عید کے دن آپ لوگ کیا کرتے ہیں, کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟
جیسے بکرا عید جو ہوتی ہے اس طرح اتنا زیادہ نہیں جس طرح بڑی عید ہوتی ہے, وہ یہ عید پر تو قربانی ہوتی ہے, تو نماز پڑھ کے فوراً مرد جو حضرات ہیں سب قربانی کے لیے نکل جاتے ہیں. تو اس وقت لیڈیز کو اتنا زیادہ نہیں ہوتی.
بہت شکریہ شاید آپ کو. اور ہمارے ساتھ اس وقت تو بازار روحی صاحبہ ہیں, جو مائنورٹی ویمن انٹرپرینیور کی سربراہ ہیں. یہ بتائیے بازار روحی صاحبہ کہ آپ کس طرح سے عید سیلیبریٹ کریں گے آج؟
جی السلام علیکم,
میری
طرف سے سب کو عید مبارک. آج ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے, چونکہ ماشاءاللہ ہماری ہر سال جو ہے قربانی پہلے سے بڑھتی جا رہی ہے, تو پچھلے سال ہم نے 40 بکروں کی قربانی کی تھی, اس دفعہ ماشاءاللہ ہمارا بہت زیادہ ہو گیا, 2500 پاؤنڈ گوشت ہو گیا ہمارا, تو ہم اس کی وہ لگے ہوئے ہیں قربانی میں, اور اس کے بعد پھر اس کا جو گوشت ہوگا وہ ظاہر بات ہے اتنے بڑی پیمانے کی قربانی تو ہمارے لیے ممکن نہیں تھی, تو ہم نے پھر جرزی میں فارم ہاؤس پہ کر رہے ہیں, اس کے بعد وہ اس کا گوشت بنا کر فریز کر کے پھر ہم اس کے تقسیم کریں گے انشاءاللہ 16 ستمبر کو.
اچھا آپ یہ گوشت جو تقسیم کرتی ہیں صرف اپنے ہی لوگوں میں تقسیم کرتی ہیں, یہ جو اور عام مسلمان ہیں یہاں پر ان لوگوں کو تک بھی پہنچاتی ہیں جو مستحقین ہیں؟
جی جی, سب سے پہلا حق تو انہیں کا بنتا ہے نا, تو ہم نے یہ کرتے ہیں کہ فیس بک پہ بھی ڈال دیتے ہیں, ٹویٹ بھی کر دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ نیوز پیپر پہ بھی, ٹی وی پہ بھی, اور جو لوگ ہماری فوڈ پینٹری پہ ہیں ان کو ہم سب سے پہلے کال کرتے ہیں, اور ان سے بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کے نزدیک کوئی مستحق ہے تو اس کو ضرور بتائیں, کیونکہ قربانی کا صحیح حق ہی ادا نہیں ہو سکتا کہ اگر ان کا مستحقین کا حصہ ان تک نہ پہنچے تو.
اچھا دوسرے یہ بتائیے مجھے کہ جو سیلیبریشن ہوتا ہے عید کے دن, خاص طور پر خواتین کس طرح سے جاتی ہیں نماز کے لیے, اور کس طرح سے سیلیبریٹ کرتی ہیں, ملتی ہیں, کیا ہوتا ہے, تقریبات ہوتی ہیں؟
جی آج ہم لوگ صبح ابھی نماز پڑھ کر آئے ہیں, ایک دوسرے کو ہم لوگ پک کرتے ہیں, اور یہاں بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے نیو یارک بروکلن میں بیلٹ پارک, بیلٹ پارک کے اوپر. تو وہ صبح ہم نے پہلی نماز پڑھی ہے 8:30 والی, اور اس کے بعد یہ کہ آج تو ہم قربانی کروا لیں, جن لوگوں نے ہمارے ساتھ قربانی کرنی تھی خود کھڑے ہو کے تو ذبح کروا رہے ہیں. کل انشاءاللہ ہم عید ملن پارٹی کر رہے ہیں, ون ڈش پارٹی ہوگی, اور اس میں بیٹھ کے تو پھر یہ ہے کہ فیملی گیٹ ٹوگیدر بھی ہوگا.
اچھا یہ ون ڈش پارٹی جو ہوتی ہے یہ آپ کیا مطلب کسی سینٹر وغیرہ میں کرتی ہیں؟
نہیں, ہمارے اپنے آفس میں, ہماری جو آرگنائزیشن کا آفس ہے امریکن کاؤنسل آف مائنورٹی ویمن کا, اس میں ہم کرتے ہیں. تو ون ڈش پارٹی فیملیز بھی آتی ہیں, جو خواتین اکیلی ہیں, جو لوگ اکیلے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ریلیٹیوز نہیں ہیں, ان کو بھی ہماری دعوت ہوتی ہے. کیونکہ کھانا جو ہوتا ہے وہ صرف مہمانوں کے لیے ہوتا ہے, اس پہ کوئی بھی, ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر گروسری کرنے بھی کوئی نہیں ایل ایم پی آیا ہوا ہے یا کوئی اکیلا ہے تو ہمارے آفس آئے اور کھانا کھائے.
اچھا
تو ہمارا یہ کھانا ایک اوپن ٹو سمجھ لیجیے کہ یہ سب کے لیے ہوتا ہے.
اچھا یہ بتائیے کہ آپ جیسے پاکستان میں عید منائی جاتی ہے تو آپ کیا فرق محسوس کرتی ہیں پاکستان میں جس طرح سے عید یا بقرعید منائی جاتی ہے اور یہاں پر جس طرح سے منائی جاتی ہے, آپ کو کوئی فرق محسوس ہوتا ہے؟
جی فرق آف کورس بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن چونکہ اس فرق کو ہم نے ختم کرنے کے لیے ہی اپنے یہاں قربانی کا سلسلہ شروع کیا. جیسے ہم فارم میں جاتے ہیں, بقرعید خان کرتے ہیں, ان کا ویٹ کراتے ہیں, پے کرتے ہیں, لیکن جو پاکستان کی عید ہے اس کے ساتھ تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے, وہ تو ہم اس کو وہ کر ہی نہیں سکتے. تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ مس کرتے ہیں, جیسے پہلے گھروں میں بکرے آئے ہوتے ہیں, پاکستان میں گائے آئی ہوتی ہیں, بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, بکروں کو مہندیاں لگ رہی ہوتی ہیں, پورے وہ کیا کہتے ہیں محلے میں گھمایا جا رہا ہوتا ہے, جی ہم نے بکرا خریدا, وہ چیزیں ہم یہاں نہیں کر سکتے.
اچھا تو یہاں پر
وہ رون کے وہ بہت مس کرتے ہیں, اسٹل بہت مس کرتے ہیں ان کو.
اچھا تو یہاں پر آپ لوگ قربانی کس طرح سے کرتے ہیں, کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟
جی طریقہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایک فارم ہاؤس ہے جن کے ساتھ پاس ہم جاتے ہیں, وہاں پہ گائے بھی ہوتی ہیں, بھیڑ بھی ہوتی ہیں, بکرے بھی ہوتے ہیں. تو جو لوگ ہماری آرگنائزیشن کے ساتھ کرتے ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ وہاں فارم ہاؤس تک چلیں, اپنی پسند کا بکرا لیں, اس کا ویٹ کریں اور اس کی پیمنٹ کر دیں. پیمنٹ کرنے کے بعد وہ لوگ آ جاتے ہیں, پھر قربانی والے دن جیسے آج عید ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں وہ خود آئیں. اگر خود بھی کسی نے بکرا ذبح کرنا ہے, گردن پہ چھری پھیرنی ہے, تو وہ بھی تیز چھریاں وہاں پہ رکھی ہوتی فارم ہاؤس والوں نے, وہ خود کر لیں. باقی جو سارا گوشت کی کھال اتارنا, اس کو کاٹنا, اس کو بنانا, وہ پھر بعد کا کام ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمیں پیسے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی جب گوشت آئے تو ہمیں بتا دیں یا آپ ہی بانٹتے. تو اس کے بعد چونکہ اس دفعہ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ 2500 pounds ہمارا گوشت ہو گیا تھا, تو ہم نے نیو جرسی ایک فارم والوں کے ساتھ یہ کیا ہے, اور وہ لوگ ہمیں بنا کے کر کے وہ پورا ہمیں باقاعدہ فریز کر کے دیں گے پیکٹوں میں, ایک ایک بکرے کا گوشت ایک ایک پیکٹ. تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ ان کے پاس بہت بڑے آرڈر ہیں, تو وہ ہمیں 16 September کو دے رہے ہیں.
اچھا
ہمارا گوشت ماشاء اللہ قربانی کافی بڑی ہو گئی ہے, لیکن آج بھی ہم لوگ ادھر فارم ہاؤس پہ آئے ہوئے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں میری آواز بھی تھکی ہے, ریسٹ لیس ہوئی ہوئی ہوں, رات کو بھی بزی رہے ہیں, ابھی صبح نماز کے بعد بھی. میرا خیال ہے میں مشکل سے شاید 2 or 3 hours سوئی ہوں.
بہت شکریہ آپ کا,
یہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.
بہت شکریہ آپ کا. امیر محمد خان کی لائن مل گئی ہے. امیر صاحب میرے پاس 1 minute ہے.
شکریہ, تھینک یو
جی. امیر محمد صاحب یہ بتائیے, آخری 1.5 minute ہے میرے پاس, کہ کیا صورتحال تھی, آپ حج کے بارے میں تفصیلات بتا رہے تھے.
حج کے بتایا تھا کہ اس دفعہ تعداد بہت ریکارڈ تعداد تھی, تقریباً 25 lakh افراد ماشاء اللہ انہوں نے حج کیا ہے, اور کوئی واقعہ ایسا دیکھ رونما نہیں ہوا جو گزشتہ سالوں میں کہیں نہ کہیں تھوڑا حادثاتی طور پہ ہو جایا کرتا تھا. الحمدللہ کیونکہ تقریباً ان کی اپنی لوکل سیکورٹی سعودی عرب میں تقریباً 2 lakh سے زیادہ افراد جو ہے سیکورٹی کے تھے, جو مختلف جگہوں پر منا میں, عرفات میں, مزدلفہ میں, اور وہ ہر جگہ پہ لوگوں کی رہنمائی فرما رہے تھے بزرگوں کے ساتھ. اس کے علاوہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے سیکورٹی کے سارے انتظامات کیے گئے تھے, لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں. اس کے علاوہ
جو حج ہو گیا اور کوئی
موجود تھے,
بخیر خوبی حج ہو گیا اور اچھے انتظامات تھے, لوگ مطمئن ہیں.
بہترین انتظامات تھے اس دفعہ, بہت اچھا ہوا, مطمئن ہوا اور مطمئن تھے تمام حجاج, اور تمام ہر قدم پہ ان کی مدد فرمائی ہے لوگوں نے بھی آپس میں, اور اس کے علاوہ سعودی حکومت کے اہلکاروں نے.
بہت شکریہ امیر محمد خان. اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے اسفر امام. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.